الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا چند والے نے بتایا بزبان جرم جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا
میری آواز
اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ کبھی ہواؤں سے ایسا لکھا اس نے ایمان کی چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ
لکھا
جنت میں ہے لازمی رب الاحترام
اسلامی کیک ہاؤس شیر بازار بہاون نگر
قابل صد احترام آج کا یہ عظیم الشان جلسہ مدرسہ سابقیہ عباسیہ کا سالانہ جلسہ ہے. اس مدرسہ کے محترم صاحبزادہ صاحب اور ناظم مولانا حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کے اصرار پر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. میں یہاں پہلے بھی کئی مرتبہ حاضری دے چکا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان تمام اکابرین اور علماء کا یہ درخشندہ گلشن اور یہ تابندہ و پائندہ گلستان آباد ہے اور یہاں قرآن اور حدیث کی روشنی پھیل رہی ہے. اس اجتماع میں انجمن سپاہ صحابہ کے بہت سے نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، میرے کئی اور بزرگ بھی موجود ہیں. میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ سالانہ جلسے کی آخری نشست میں، غالباً یہ میری آخری تقریر ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، نصف رات سے زیادہ کا حصہ بیت چکا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میری معروضات کو انتہائی توجہ اور غور و فکر سے سماعت فرمائیں. اور میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، ہاتھ ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے اور ان کو متنبہ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کہیں کا سہارا ڈھونڈو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے قائد مولانا حق نواز شہید نے کتنی قربانیوں سے ایک مشن اور نصب العین کو خون دے کر پروان چڑھایا اور کتنے دکھ اٹھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائی، ایسے کبھی نہیں ہوا. برے صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کرو، اتنی مار کھا کر، اتنے دکھ اٹھا کر، 300 مقدمات کی اذیتیں سہ کر اور میاں والی اور مچھ اور ڈیرہ غازی خان اور پاکستان کے ہر بڑے شہر کی جیل میں رہ کر ایک مشن کو نئی نسل کے سامنے پیش کیا. قاتلانہ حملے ہوئے لیکن وہ مشن سے باز نہیں آیا، دکھ دیے گئے وہ مشن سے باز نہیں آیا، بالآخر وہ شہید ہو گیا اور اس کے خون کا ایک ایک قطرہ حق و صداقت کی آواز بلند کر رہا. یہاں بڑی تاریخیں چلی،
بڑے زاویے بنائے گئے، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو حق نواز جیسی قربانی اور حق نواز شہید جیسا مشن آپ کو خال خال ہی نظر آئے. حق نواز شہید نہیں بھول سکتا، بھول سکتا ہے. جھنگوی دلوں کو جلاتا رہا، اخوت کا پرچم اڑاتا رہا، ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا. میرے بھائیوں، اس اجتماع میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ چلو اگر وہ کافر ہی ہے تو کافر کافر کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ قادیانی بھی کافر تھے تو آپ نے کافر کافر قادیانی کافر تو کبھی نہیں کہا. یہودی بھی کافر تھے، عیسائی بھی کافر تھے، آپ نے کافر کافر عیسائی اور یہودی کافر کبھی نہیں کہا. کیا وجہ ہے کہ آپ کافر کافر شیعہ کافر کہتے ہیں؟ اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں سارے شیعہ کافر نہیں، کچھ شیعہ اچھے بھی. ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ شیعہ کافر ہے جو صحابہ کو برا کہتا ہے، اور جو شیعہ کا طبقہ صحابہ کو برا نہیں کہتا وہ اچھا ہے. ایک طبقہ ایسا نہیں، ایک طبقہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کی تحریک چلی تو شیعہ تمہارے ساتھ تھے. کیا اس وقت مسلمان تھے؟ تم آج جو ان کو کافر کہتے ہو. ایک طبقہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سپاہی صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے، یہ جھگڑا سپاہی صحابہ کا اور شیعہ کا ہوگا، ہمارا تو شیعہ سے کوئی جھگڑا نہیں. میرے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی اور شیعہ کا جھگڑا، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ سوالات جو آج کے دور میں ہر ایسے ذہن میں اٹھ رہے ہیں جنہوں نے سپاہ صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، سپاہ صحابہ کے پروگرام کو نہیں سمجھا، سپاہ صحابہ کے نصب العین کو غور سے نہیں دیکھا. کیا یہاں بھی ایسے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں ایسے سوالات موجود ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں؟ میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ میں شیعہ کا کفر بیان کروں، ملچن آباد کے کسی شیعہ ذاکر کی تقریر کا حوالہ دے کر، اور ایک یہ ہے کہ میں شیعہ کو کافر کہوں بہاول نگر کے شیعہ کی کتاب کا حوالہ دے کر، اور ایک یہ ہے کہ میں شیعہ کو کافر کہوں لاہور کے کسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ دے کر. اگر لاہور کے کتاب کا حوالہ دوں تو منچن آباد کا شیعہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا، منچن آباد کا حوالہ دوں تو وہ کہے گا میں لاہور والے کو نہیں مانتا، کراچی کے ذاکر کا حوالہ دوں تو آپ کے شہر منچن آباد کا شیعہ کہے گا کہ میں کراچی کے ذاکر کو نہیں جانتا. میرے بھائیوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے سامنے شیعہ کی اس کتاب کا حوالہ دوں جس کتاب کو پوری دنیا کا ہر شیعہ اتھینٹک اور بنیادی کتاب تسلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مجھے شیعہ سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، آپ کو بھی کوئی دشمنی نہیں. ہمیں اختلاف شیعہ کے عقائد سے، شیعہ کے نظریات سے، شیعہ کے کفر سے، شیعہ کے دجل سے، شیعہ کے فریب سے. ہمارا کوئی جائیداد کا شیعہ سے جھگڑا نہیں. میرے بھائیوں، پوری دنیا میں آج جتنے بھی شیعہ آباد، ان تمام کی بنیاد چار کتابوں پر ہے. کتنی کتابوں پر؟ پوری دنیا کا شیعہ ان چار کتابوں کا انکار نہیں کر سکتا، جس طرح پوری دنیا کا سنی چھ کتابوں کا انکار نہیں کر سکتا. سیاست جانتے ہو؟ سیاست بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ، یہ چھ کتابیں. کوئی دنیا کا مسلمان ان چھ کتابوں کے معیاریت کا انکار نہیں کر سکتا. یہ چھ کی چھ کتابیں پیغمبر کی احادیث کی چھ کتابیں. ٹھیک ہے، پوری دنیا کا مسلمان ان چھ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے. ہاں سعودی عرب کا مسلمان ہوں، ہاں پاکستان کا، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، 40 مسلمان ملکوں کے تمام مسلمان ان چھ کتابوں کو بنیادی اور اساسی کتابیں قرار دیتے ہیں. اسی طرح شیعہ چار کتابوں کو حدیث کی بنیادی کتابیں تسلیم کرتے ہیں. مسلمانوں کے نزدیک جو چیز بخاری شریف میں ہو اس پر ایمان لانا فرض ہو، اس پر ایمان لانا. مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، ترمذی، ابو داؤد، جتنے بھی عقائد موجود ہیں، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں ان تمام کتابوں کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے ان عقائد کا اقرار کروں جو میری کتابوں میں، میری مانی ہوئی کتابوں میں، میری احادیث کی کتابوں میں پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں. میرا فرض ہے یا نہیں؟ بخاری شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے. مجھ پر فرض ہے کہ میں اس عقیدے کو تسلیم کروں. بخاری شریف میں ابو بکر صدیق کی پہلی خلافت کا ذکر ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے اس کو تسلیم کرنا فرض ہے. بخاری شریف میں فاروق اعظم کے خلیفہ ثانی ہونے کا ذکر ہے، حضرت عثمان کے تیسرے خلیفہ بننے کا ذکر ہے، حضرت علی کے چوتھے خلیفہ ہونے کا ذکر ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو مجھ پر فرض ہے کہ میں ان ساری کتابوں کے عقائد کو دل سے مانوں. ٹھیک ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہے، قرآن میں ہے کہ مومنوں کی ماں ہے. مجھے ماننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل اسی طرح شیعہ کی حدیث کی چار کتابیں، جو چیز ان کتابوں میں درج ہو اس سے کوئی دنیا کا شیعہ انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کر سکتا ہے انکار؟ اگر کوئی منچر آباد کا شیعہ یہ کہے کہ میں ان کتابوں کو نہیں مانتا، تو یا تو یہ ہے کہ وہ شیعہ تقیہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب سے واقف نہیں. شیعہ کا مذہب ہے ان چار کتابوں پر. میں آپ کو چار کتابوں کا نام بتاتا ہوں، اور آپ کسی شیعہ سے پوچھیں وہ ان کتابوں کو جانتا، ان کو تسلیم کرتا. پہلی کتاب کا نام ہے الجامع الکافی. کیا نام ہے؟ الجامع الکافی. یہ شیعہ مذہب کی بنیادی اور اساسی کتاب ہے الجامع الکافی. اس الجامع الکافی کی 8 جلدیں. کتنی جلدیں؟
8.
کتاب کا نام ایک، شیعہ کی حدیث کی کتابیں. شیعہ کی حدیث کی یہ کتاب کافی، نام ہے الجامع الکافی، 8 جلدیں ہیں اور 3 حصے ہیں. پہلے حصے کا نام اصول کافی، جس کی 2 جلدیں ہیں، جس میں شیعہ کے عقائد درج ہیں. دوسری کتاب کا نام ہے فروع کافی، جس کی 5 جلدیں ہیں، جس میں شیعہ کے 12 اماموں کے، جس میں شیعہ کے مسائل درج ہیں. 12 اماموں کے نہیں، جس میں شیعہ کے مسائل، جس طرح مسلمانوں کے پاس بہشتی دیوا ہے اس میں نماز روزہ کے مسائل، اسی طرح شیعہ کی بنیادی کتاب فروع کافی 5 جلدوں پر مشتمل. اور تیسرا حصہ کافی کا، اس کا نام ہے روضۃ الکافی، اس کی 1 جلد ہے اور اس میں شیعہ کے 12 اماموں کے حالات درج. کتاب ایک، کتاب کا نام ہے الجامع الکافی. اس کتاب کے مصنف کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی. جس طرح بخاری شریف کے مصنف کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی طرح شیعہ اصول کافی کو اپنے مذہب کی بنیادی کتاب تسلیم کرتا. جو عقیدہ بخاری شریف میں ہے اس کو تسلیم کرنا مجھ پر فرض ہے، جو عقیدہ اصول کافی میں ہے اس کو تسلیم کرنا شیعہ کا ایمان ہے، ٹھیک ہے. یہ شیعہ کی پہلی کتاب. شیعہ مذہب کی دوسری کتاب کا نام تہذیب الاحکام، یہ حدیث کی دوسری کتاب. تیسری کتاب کا نام الاستبصار، یہ شیعہ مذہب کی بنیادی تیسری کتاب. اور چوتھی کتاب کا نام ہے من لا یحذرہ الفقیہ، یہ شیعہ مذہب کی 4 بنیادی کتابیں. کوئی دنیا کا شیعہ ان 4 کتابوں کا انکار نہیں کر سکتا. لبنان کا شیعہ ہو، افغانستان کا شیعہ ہو، پاکستان کا شیعہ ہو، ایران کا شیعہ ہو، منچن آباد کا شیعہ ہو، فیصل آباد کا شیعہ ہو، کراچی کا شیعہ ہو، ساجد نقوی ہو، حامد علی موسوی ہو، عارف الحسینی ہو، خمینی ہو، ایران کا کوئی پیشوا ہو، آپس میں اختلاف کر سکتا ہے. ان 4 کتابوں کا انکار پوری دنیا کا کوئی شیعہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شیعہ کے تمام طبقوں کے نزدیک یہ 4 کتابیں بنیادی اور اساسی کتاب. آج اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو اسے کہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ، تمہاری حدیث کی چار کتابوں والا عقیدہ، ہمارا عقیدہ صحاح ستہ حدیث کی چھ کتابوں والا ہے. اگر ان عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہو تو آپ دونوں کو ایک کہہ سکتے ہو، دونوں کو مسلمان کہہ سکتے ہو، جھوٹ اور سچ کو ایک کہہ سکتے ہو، دن اور رات کو ایک کہہ سکتے ہو، اچھائی اور برائی کو ایک کہہ سکتے ہو، جھوٹ اور سچ کو ایک کہہ سکتے ہو. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جھوٹ علیحدہ ہے، سچ علیحدہ ہے، رات علیحدہ ہے، دن علیحدہ ہے، برائی علیحدہ ہے، سچ اچھائی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اصولی بات ہے. میں آگے چل رہا ہوں. شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب الجامع الکافی بھی، پہلے حصے اصول کافی بھی، اگر یہ بات سچ کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے، اگر یہ بات سچ تو شیعہ کو ماننی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کتاب میں یہ عبارت اگر سچ ہو تو قصور میرا ہے یا شیعہ کا؟ میرا کیا قصور ہے؟ تو عبارت تو تمہاری ہے، کتاب بھی تمہاری ہے، بات بھی تمہاری ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ ابھی پلیٹ فارم سے گاڑی چلی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں توجہ کیجیے، اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی میں ایک باب باندھا ہے، باب البادا، باب البادا حمزہ، با دال حمزہ، بادا عربی کلب. محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ ہر مومن پر فرض ہے کہ عقیدہ بادا پر ایمان رکھے. محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق سے روایت منقول ہے کہ بادا پر ایمان رکھنا ضروری ہے. امام جعفر صادق سے شاگرد نے پوچھا کہ بادا کس کو کہتے ہیں؟ امام جعفر نے جواب دیا کہ بادا کا معنی یہ ہے کہ خدا پہلے ایک فیصلہ کرے، بعد میں اس کے الٹ کرے، خدا ایک بات کرے، بعد میں اس سے منکر ہو جائے، اس کا نام بادا ہے. تو امام جعفر صادق کے شاگرد امام سے کہا بقول محمد بن یعقوب کلینی کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فریب ہے، تم خدا پر یہ تہمت لگاتے ہو. تو محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ آگے امام نے کہا کہ تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ عقیدہ لکھا گیا، یاد رکھو 124,000 انبیاء میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا جس کا اس وعدہ پر ایمان نہ ہو. یہ اصول کافی میں بنیادی کتاب میں شیعہ کا عقیدہ درج ہے. محمد بن یعقوب کلینی نے کہا دیکھو اللہ تعالی نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کو ان کا جانشین بنائے گا، لیکن بعد میں خدا نے موسیٰ کاظم کو جانشین بنا کر بادا کا اظہار کیا کہ پہلے خدا نے اور فیصلہ کیا، بعد میں اور فیصلہ کیا، مچر آباد کے دوستوں بتاؤ، تم کہتے ہو میرا شیعہ سے اختلاف تابعیہ پر ہے، میرا اختلاف متعے پر ہے، میرا اختلاف صرف محرم کے جلوس پر ہے، میرا اختلاف صرف ماتم پر ہے، اور ماتم باد کی بات ہے، تابعیہ باد کی بات ہے، متع باد کی بات ہے، تکیہ باد کی بات ہے، آؤ اس بات پہ گفتگو کرو کہ امام جعفر صادق سے نقل کی روایت محمد بن یعقوب کلینی نے کہ خدا نے پہلے فیصلہ امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کو جانشین بنانے کا کیا، بعد میں اس فیصلے سے خدا منکر ہو گیا اور موسیٰ کاظم کو جانشین بنایا، اسی کا نام پیدا ہے اور اسی پر نبیوں کا ایمان ہے، لیکن تیرا قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں تیرا قرآن، تمہارا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، شیعہ کہتا ہے کہ خدا کے جھوٹا ہونے پر نبیوں کا ایمان تھا، تم بھی ایمان رکھو، اب فیصلہ کر کے بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے، شیعہ کا خدا کون ہے، تمہارا توحید کا عقیدہ کیا ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے توحید کیا، اصول کافی شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب، کوئی دنیا کا شیعہ اس کتاب پر ایمان لانے کا انکار نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ خمینی نے اپنی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اصول کافی ہمارے مذہب کی بنیادی کتاب ہے، خمینی نے تسلیم کیا ہے، تو اس کتاب میں اگر یہ لکھا ہو کہ بادہ پر ایمان لانا فرض عین ہے، تو خدا کے جھوٹ پر ایمان لانا شیعہ کا عقیدہ ہوا یا نہ ہوا، تو کس خدا کی بات کرتا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی؟ جو خدا کو سچا کہے وہ بھی بھائی اور جھوٹا کہے وہ بھی بھائی؟ تیرے دماغ میں عقل ہے، فہم ہے؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو مجھے اتحاد بین المسلمین کا درس دیتے، اور شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں، محرم ان کا باقی سارا سال ہمارا، صرف محرم کا اختلاف سمجھتے ہو؟ گھوڑے سے کیا ہوتا اگر توحید پر اختلاف نہ ہوتا، رسالت پر اختلاف نہ ہوتا، صرف ایک گھوڑے پر ہم لڑتے؟ گھوڑے کا اختلاف تو علیحدہ تھا، اور اسی اصولی کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ یہ قرآن تیس پایوں والا قرآن خدا کی نامکمل کتاب ہے، اسی کتاب لا اصول کافی، میرا چیلنج قبول کرو، اصول کافی میں ہے، کتاب العقائد میں، قرآن کے باب میں محمد بن یعقوب کلینی کہتا کہ اصلی قرآن اگر یہ ہوتا تو اس قرآن میں بارہ اماموں کا بھی ذکر ہوتا، اگر یہ اصلی قرآن ہوتا اس میں خاندان نبوت کا بھی نام ہوتا، چونکہ اس قرآن میں تبدیلی کی گئی اس لیے یہ اصلی قرآن نہیں، محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے، بارہ اماموں کو شیعہ مانتے ہیں نا بھائی، کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ گیارہ امام، اماموں کا نام سنو توجہ کرو، علی پہلے امام، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، باقر ہے، جعفر ہے، موسیٰ کاظم ہے، رضا کاظم ہے، تقی علی ہے، نقی علی ہے، حسن عسکری ہے، کتنے امام؟ علی، علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری، کتنے؟ یہ شیعہ کے گیارہ امام، کتنے امام؟ اور بارہویں امام کا نام ہے محمد المہدی، بارہویں امام. اور بارہویں امام کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اس کی عمر 7 سال کی تھی اور وہ عراق کی ایک غار سرہ مملہ میں قرآن لے کر چھپ گئے تھے، اصلی قرآن، اصلی قرآن لے کر بارہواں امام غار میں چھپ گیا تھا اصلی قرآن لے کر. یہ آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ لکھتے ہیں قائم آل محمد، یہ لفظ دیکھا کبھی آپ نے؟ یا قائم آل محمد، یہ قائم آل محمد اسی بارہویں امام کو کہتے ہیں. قائم کا معنی کھڑا ہونے والا، جب وہ غار سے نکل کر کھڑا ہوگا اس وقت کا انتظار کرنا. اور اپنے آپ کو شیعہ المنتظری کہتے ہیں، کہتے ہیں نا بھائی، لاہور میں ان کا مدرسہ ہے جامعہ المنتظر. کیا معنی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم منتظر ہیں امام کے، امام بارہواں آنے والا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا یہ معنی. سمجھ میں میری بات آ رہی؟ توجہ ہے میرے بھائیوں. محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں جو امام مہدی کے پاس غار میں ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گی. یہ موجودہ قرآن اصلی نہیں، نامکمل. لیکن آپ قرآن کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لیکن شیعہ کہتا ہے کہ یہ تو ساری کتاب تبدیل کر دی گئی ہے، اصلی کتاب تو ابھی تک دنیا میں آئی نہیں ہے. میں فیصلہ کر، من چند آباد کے مسلمان، آج تو نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ قرآن جو تیرا بچہ حفظ کرے وہ مکمل کتاب ہے یا نامکمل کتاب ہے، جس قرآن کا روزانہ مطالعہ کرے وہ مکمل کتاب ہے یا نامکمل کتاب ہے، جو قرآن تو سر پہ اٹھاتا ہے وہ مکمل ہے یا نامکمل ہے، جس قرآن کے بارے میں خدا نے فرمایا انا نانو نسل ذکرا و انا لہو لحافظون، ہمیں نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت خدا کر رہا ہو اور بدل ابو بکر نے دیا ہو، حفاظت خدا کر رہا ہو بدل عمر نے دیا ہو، حفاظت خدا کر رہا ہو بدل عثمان نے دیا ہو، وہ خدا کہتا کہ جو حفاظت بھی کرتا ہے، جس کو صحابہ تبدیل بھی کرتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا فریب، اس سے بڑی بدماشی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ 1400 سال سے شیعہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہو کہ اصلی قرآن غار میں ہے. یہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے، نامکمل خدا کی کتاب. خمینی کی دوسری کتاب تحریر الوسیلہ، ایک بار اور اسی گفتگو کا ذکر اصول کافی میں، اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ خدا کو بادار ہو گیا، توحید کا عقیدہ بھی گیا، گیا یا نہیں گیا؟ دوسرے نمبر پہ محمد بن یعقوب کلہنی کہتے ہیں یہ قرآن نامکمل خدا کی کتاب ہے، قرآن بھی کیا. تیسرے نمبر پر محمد بن یعقوب کلہنی نے لکھا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا. اور یہی بات خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں لکھی اور ولایت فقیہ اور اسلامی حکومت میں لکھی ہے کہ رتبہ امامت بدتر از نبوت کہ امامت کا رتبہ نبوت سے زیادہ ہے. میں شیعہ کے قرآن کے دو ترجمے ہیں اردو میں، کتنے ترجمے؟ پورے ایشیا میں دو ترجمے، ایک ترجمہ مولوی مقبول دہلوی کا اور ایک ترجمہ مولوی فرمان علی کا، دو ترجمے. جو ترجمہ مولوی مقبول دہلوی نے لکھا اس نے 14 سپاہی حاشیہ پر لکھا کہ قرآن پاک میں یہ لفظ وقال الشیطان کہ شیطان نے کہا، جہاں جہاں شیطان نے کہا کا لفظ ہے وہاں شیطان سے مراد عمر بن خطاب. میرے بھائیوں قرآن موجود ہے، ترجمے کا ترجمہ دیکھو. میں غلط بیانی کروں تو آپ مجھے پکڑ سکتے، مجھے چیلنج کر سکتے، میں بغیر حوالے کے گفتگو کروں تو آپ میرا راستہ روک سکتے. ٹھیک ہے، توجہ کی. تو قرآن پاک کے اسی ترجمے مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، خدا نے عدل کا حکم دیا، والاحسان نیکی کا حکم دیا، وإيتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اور اچھے سلوک کا حکم دیا. ٹھیک ہے، یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں؟ تین چیزوں کا اور تین چیزوں سے روکا، کس سے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. تو مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے کہ یہ جو تین چیزوں سے روکا گیا، تمہیں پتا ہے یہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فَحْشَاءِ سے مراد ابو بکر ہے، وَالْمُنْكَرِ منکر سے مراد عمر ابن خطاب ہے، بغش سے مراد عثمان ابن عفان ہے. تو وہ ملعون، وہ کالا کافر مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے کہ فاحشہ سے مراد ابو بکر، اور فاحشہ کا معنی تو برائی ہے، منکر کا معنی عیب ہے، بغش کا معنی نافرمانی ہے. تو کیا 1400 کے بعد ابو بکر کو جو برائی کہے، عمر کو جو عیب کہے، اور عثمان غنی کو جو نافرمانی کہے، اس کو آپ اپنا بھائی کہیں گے؟ آپ مسلمان کہیں گے؟ آپ اس کو اسلام میں شامل سمجھیں گے؟
تو میرے بھائیوں توجہ کرو، توحید پر شیعہ کا نقطہ نظر علیحدہ ہے، مسلمانوں کا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پر شیعہ کا نقطہ نظر علیحدہ ہے، مسلمانوں کا علیحدہ ہے، اور تیسرے نمبر پر رسالت، میں نے رسالت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے بعد انبیاء کا ہوتا ہے، ہوتا ہے یہ، لیکن خمینی کہتا ہے، محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے نہیں، سب سے زیادہ مرتبہ خدا کے بعد اماموں کا ہوتا ہے، علی کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے، حسن حسین کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے، فیصلہ تم کرو کہ جس نے خدا کو جھوٹا کہا، جس نے قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہا، اور مولوی فرمان علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے،
قرآن بھی بول لے، قرآن بھی بول لے، میرا نبی بھی بول لے، صدیق بھی بول لے، فاروق بھی بول لے، عثمان بھی بول لے، میرا علی بھی بول لے، جلوی بھی بول لے، رشمی بھی بول لے، فاروقی بول لے، تم بھی کیا دو، تم مل کے بولو، کیا بولو، سرکار کے کہہ دو، سرکار کے کہہ دو، سرکار کے کہہ دو، ایران کی سن لے، ایران کی سن لے، کافر 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 کافر۔
شیعہ مذہب کی بنیادی چار کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور پہلا عقیدہ توحید کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کا تصور علیحدہ ہے امت مسلمہ سے، قرآن کا تصور علیحدہ ہے امت مسلمہ سے، رسالت کا تصور علیحدہ ہے امت مسلمہ سے، چوتھے نمبر پر پیغمبر کے صحابہ کی جماعت، توجہ ہے؟ اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اصول کافی، پیغمبر کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے نبی کا دین چھوڑ دیا تھا، علیہ باللہ پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دیا تھا، چدرات کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے ابو بکر و عمر محمد کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، جب نبی فوت ہو گیا سب نے اپنے کفر کا اظہار کر، یہ کہاں ہے؟ اصول کافی، کس کتاب میں؟ کوئی دنیا کا شیعہ جس کتاب کا انکار نہیں کر سکتا، میں نے اس کتاب تب کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آؤ شیعہ میرے چیلنج کا جواب دو، تم نے اصول کافی میں خدا کو جھوٹا کہا، تم نے اصول کافی میں قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہا، تم نے اصول کافی میں پیغمبروں سے اماموں کا درجہ اونچا کہا، تم نے اصول کافی میں ابو بکر و عمر کو کافر کہا، تم مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کیا نرمی کروں گا، تمہارے بارے میں کیسے خاموشی کروں گا، تمہارے بارے میں کیسے میں مزاحمت نہیں کروں گا، تمہارے بارے میں کیسے اتحاد بین المسلمین کی بات کروں گا، میرے نتی تم لا شک کافر ہو، تمہیں سپاہ تعبہ ہی نہیں پوری دنیا کا مسلمان کافر کہتا رہے گا، تم پہلے بھی کافر تھے آج بھی کافر،
یلغار ہے یلغار ہے، یلغار ہے یلغار ہے، یلغار ہے یلغار ہے، یلغار ہے یلغار
ہے، آپ یہ سوال کر سکتے ہو،
جیے
میرے بھائیوں، آپ کہہ سکتے ہو کہ اصول کافی تمہیں آج نظر آئی, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, کر سکتے ہو یا نہیں؟ تم کہو گے مولوی جی فاروقی صاحب اصول کافی تمہیں آج نظر آئی, پہلے اصول کافی نہیں تھی. ٹھیک ہے, توجہ کیجیے, اسی اصول کافی میں محمد بن یعقوب قرینی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول یہ ہے کہ جو شیعہ اپنا عقیدہ کسی پر ظاہر کرے گا اس شیعے پر قیامت تک اللہ کی لعنت برستی رہے گی. اسی اصول کا حضرت علی کا قول نقل کیا, تو شیعہ کے اس عقیدے کے مطابق شیعہ کی تمام بنیادی کتابیں زیر زمین رکھ دی گئی تھی. شیعہ نے اپنے عقائد کا اظہار چھوڑ دیا تھا, کوئی شیعہ اپنے آپ کو ان عقائد کا حامل نہیں کہتا تھا. لیکن 11 فروری 1979 کو جب خمینی نے اقتدار سنبھالا تو اس نے اقتدار میں آنے کے بعد کہا کہ اصول کافی میں جو مذہب چھپانے کا اعلان ہے میرے حکومت میں آنے کے بعد وہ اعلان منسوخ ہو چکا ہے, اس لیے کہ میں شیعہ قوم کا امام ہوں اور امام مہدی کا نائب ہوں, اور جب امام مہدی کا نائب اقتدار سنبھالتا ہے تو تمام شروط ختم ہو جاتی ہے اور اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے مذہب کو آشکار کرے, اپنے مذہب کو ظاہر کرے, اپنے مذہب کو وعدے کرے. چنانچہ میرے پاس اقتدار آ چکا ہے, اب میرا فرض ہے کہ میں اپنے عقائد کو پوری دنیا میں پہنچاؤں, پوری کائنات میں پھیلاؤں. چنانچہ خمینی نے اس اعلان کے بعد اپنا تمام کفر ظاہر کرنا شروع کر دیا. خمینی نے اصول کافی کو 13 زبانوں میں چھاپا, خمینی نے محمد بن یعقوب قرینی کی باقی کتابوں کو 13 زبانوں میں چھاپا, خمینی نے ملا باقر مدرسی کی کتاب حق الیقین کو 13 زبانوں میں چھاپا, خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کو 13 زبانوں میں چھاپا, خمینی کی پہلی کتاب الحکومت الاسلامیہ وہ بھی منظر پہ آئی, دوسری کتاب تحریر الوسیلہ وہ بھی منظر پہ آئی, جس کتاب میں خمینی نے لکھا کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. میرے بھائیوں, خمینی کے اس اعلان کے بعد پوری دنیا کا شیعہ اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے کے لیے میدان میں اترا, اترا یا نہیں اترا؟ آج پاکستان میں ایران کا سپیکر, ایرانی پارلیمنٹ کا سپیکر مہدی کروبی آ کر پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے, اور خطاب کرتا ہوا کہتا ہے کہ شیعہ سنی تنازع کا حل ہمارے پاس موجود ہے, تیرے باپ کے پاس بھی موجود نہیں. تیرے پاس کیسے موجود ہے؟ اصول کافی کا کیا کرو گے؟ محمد بن یعقوب کو قبر سے اٹھا کر کیسے لاؤ گے؟ خمینی کو قبر سے کیسے لاؤ گے؟ مہدی کروبی کہتا ہے کہ شیعہ سنی تنازع ختم ہونا چاہیے. میں نے آج اخبار نویسوں سے کہا ہے کہ ہم اس مہدی کروبی کی اس پیشکش کو تسلیم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آؤ میدان میں آؤ. میرے قائد حق نواز نے کہا تھا عدالت کے کٹہرے میں آؤ, میں کہتا ہوں آؤ کروبی تم بھی عدالت میں آؤ, میں بھی عدالت میں آتا ہوں, شیعہ سنی تنازع حل کراتے ہیں, پاکستان کی شرعی عدالت کے جج بٹھاؤ, مدینہ یونیورسٹی کا مفتی بٹھاؤ, قاہرہ یونیورسٹی کا مفتی بٹھاؤ, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بٹھاؤ, کروبی بھی آئے ضیاء الرحمان فاروقی بھی آئے, میں تمہارا کفر ثابت کرتا ہوں, تم اپنا اسلام ثابت.
للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے,
آسان بات ہے یا نہیں؟ آسان چیز ہے, کھلی بات ہے. اور اگر یہ میں بھی کروبی پاکستان میں اس لیے آیا کہ وہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگوا دے گا نواز شریف سے, تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کروبی تیرا باپ خمینی بھی قبر سے نکل کر آ جائے سپاہ صحابہ پر پابندی کوئی نہیں لگا.
انجمن سپاہ صحابہ, انجمن سپاہ صحابہ.
اور جس دن نواز شریف ایران کے کماشتوں سے مل کر سپاہ صحابہ پر پابندی لگائے گا اس دن نواز شریف کا اس ملک میں آخری دن ہوگا. ہم کہیں گے توجہ کتا متا کسی کو نہ کہیں توجہ ٹھہر جایا ٹھہر جائے میرے بھائیوں, یہ تم خمینی کے چیلے بن کر پاکستان کی حکومت نواز شریف ایران کی لونڈی بن گئی ہے, یہ حکومت ایران کی لونڈی بن گئی ہے, یہ ملک سنیوں کا ہے. نواز شریف تم نے شیعوں سے ووٹ لے کر کامیابی حاصل نہیں کی ہے, تم نے سنیوں سے ووٹ لیے ہیں. تم سپاہ صحابہ کو کچلو گے تو سپاہ صحابہ تمہاری حکومت کو کچل دے. آؤ میدان میں, ہم آگ لگانا بھی جانتے ہیں, آگ بجانا بھی جانتے ہیں. تم نے الیکشن میں ہماری قوت کا مظاہرہ کر لیا ہے, قوت کو دیکھ لیا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ مہدی کروبی پاکستان میں آ کر کہتا ہے شیعہ سنی تنازع پارلیمنٹ سے کہتا ہے ختم کرو, تم ہم سے کیوں نہیں کہتے کیا ہو, ہمارا چیلنج کیوں نہیں قبول کرتے؟ کروبی اور اس کا کوئی کماشتہ میری گفتگو سن رہا ہے تو اپنے آقاؤں تک یہ بات پہنچا دے کہ شیعہ سنی تنازع ختم کرنے سے پہلے تمہیں خمینی کی کتابوں کو چوراہے میں جلانا پڑے گا. خمینی کی کتابوں کو چوراہے میں جلانا, اور جو ابو بکر و عمر کی کتاب کو گالی دی گئی ہے ایران کے لٹریچر میں, اس گالی پر کھلے عام توبہ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بغیر اگر تم چاہو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دو تو یہ تمہارا خیال ایک جنون ہے, ایک حماقت ہے, ایک بے وقوفی ہے. یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے, خمینی کی اتھینٹک کتاب, خمینی کی مار کا تلارا کتاب. کتاب کا نام ہے کشف اسرار. کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے کشف اسرار. خمینی کا فوٹو ہے اس کتاب میں, خمینی کا فوٹو, ایران کی چھپی ہوئی کتاب. اور اس کتاب خمینی نے صحابہ کو گالی دی. اس کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے حضرت عثمان غنی کو گالی دی, اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا ہے کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. منچن آباد کے سنیو, منچن آباد کے مسلمانوں, آؤ, یہ ہے میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب. آؤ اس کتاب کو دیکھو اور فیصلہ کرو کہ خمینی مسلمان ہے یا کافر. کون عثمان, کون عثمان, کون عثمان؟ وہ عثمان جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتری, وہ عثمان جس کی وجہ سے 1500 صحابہ کو جنت ملی. اور ذکر قرآن میں ہے, کہو ذکر. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. آؤ بتاؤ یہ آیت کس کے لیے اتری ہے سوائے عثمان غنی کے, اس کا نصاب کوئی نہیں. وہ عثمان غنی جس کو پیغمبر نے ایک بیٹی دی فوت ہو گئی, دوسری بیٹی دی وہ بھی فوت ہو گئی, اور پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام نے کہ عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں, یکے بعد دیگر سب فوت ہوتی جاتی ہیں, تو میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا, اس لیے کہ تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں, میرے سے بہتر حسن کوئی نہیں. اس عثمان غنی کو 1400 سال کے بعد ایران کا کالا کافر بدکماس لکھے, منچن آباد کے سنیوں جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ تو شریف کہلائیں, جن کے گھر میں پیغمبر کی بیٹی ہو پیغمبر کی بیٹیاں ہوں وہ 1400 سال کے بعد بدکماس کہلائیں. اسی کتاب میں خمینی نے حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دی اور ابو بکر کو قرآن کا دشمن قرار دیا ہے, اور ابو بکر کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے قرآن سے دشمنی کی ہے, مخالفت آئے ابو بکر مانس سے قرآن. کہتا ہے ابو بکر کے دل میں ایمان نہیں تھا, ایمان نہیں تھا تو مصلے پہ پیغمبر نے کیوں کھڑا کیا, ایمان نہیں تھا تو صدیق کی بیٹی سے نبوت نے شادی کیوں کی, ایمان نہیں تھا تو 9 آیت صدیق کی شام میں قرآن میں کیوں اتری, ایمان نہیں تھا تو 45 حدیث پیغمبر نے صدیق کی شان میں کیوں بیان کروائی, اور ایمان نہیں تھا تو حضرت علی نے فاطمہ کا جنازہ صدیق سے کیوں پڑھایا. یہ خمینی کا کفر, اور اس کفر کے بعد خمینی نے 119 صفحے پہ اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. یہ فاروق آدم پہ کفر کا فتویٰ یہودی نہ لگا سکا, عیسائی نہ لگا سکا, ہندو نہ لگا سکا, سکھ نہ لگا سکا, اور سکھوں نے عمر کی تعریف کی, یہودیوں نے عمر کی تعریف کی, عیسائیوں نے عمر کی تعریف کی, لیکن یہ ایران کا کالا کافر فاروق اعظم کو کافر کہتا ہے. اور اس کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف ایران جا کر خمینی کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھا کر خمینی کی تعلیمات کو مینار نور کہتا ہے. میں نواز شریف سے کہتا ہوں, نواز شریف تو نے خمینی کی تعلیمات کو مینار نور کہا ہے, کیا ابو بکر کو کافر کہنا مینار نور ہے, کیا عمر کو کافر کہنا مینار نور ہے؟ نواز شریف تو پاکستان میں ملنگ کی حفاظت کرتا ہے, میں صدیق کی چوکی داری کرتا ہوں, تو ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا, میں ابو بکر کو کافر نہیں کہنے دوں گا, تو ملنگ کی حفاظت کرتا ہے, میں فاروق آدم کی غلامی کرتا ہوں, تو ملنگ کا محافظ ہے, میں عائشہ کے دوپٹے کا چوکی دار ہوں, تیرے جیسے کروڑ وزیر اعظم خمینی کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھا کر خمینی کو جہنم سے نہیں تمہیں, تمہیں ہماری اس تلخی پر, ہمارے نعروں پہ, ہماری اس سختی پہ دکھ ہوتا ہے. مجھے اس وقت دکھ ہوا ہے جب تو نے اپنے آپ کو سنی ہونے کے باوجود تو خمینی کی قبر پہ چادر چڑھائے, خمینی کی تعلیمات کو مینار نور کہے, پاکستان کے 10 کروڑ سنیوں سے نواز شریف نے غداری کی ہے اور اسے توبہ کرنی ہوگی. تم توبہ نہیں کرو گے, میں پورے ملک کے سنی عوام کے سامنے تمہارا کچا چٹھا کھول چھوڑوں گا. کھولنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خمینی کی قبر پہ چادر چڑھاؤ اور اس کی تعلیمات کو مینارہ نور کہو, اور ہم سے توقع رکھو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تم اس کفر سے توبہ کرو گے اور تم اس گناہ سے توبہ کرو گے تو بات کریں گے, ورنہ ہم تمہارے خلاف پورے ملک میں احتجاج کریں گے. بھائی کیا کرتا ہے میرے بھائیوں, مقابلہ نہ کرو, توجہ ہے. اور مجھے اس سے بھی بڑا دکھ ہے پاکستان کے اخبارات پر, روزنامہ جنگ کو دیکھو, روزنامہ پاکستان کو دیکھو, روزنامہ نوائے وقت کو دیکھو, 11 فروری خمینی کے انقلاب کی برسی کا, انقلاب کی تقریبات کا دن ہے 11 فروری, پاکستان کا اخبار کا ایڈیٹر 11 فروری کے دن ایڈیشن چھاپتا ہے کہ خمینی اسلام کا علمبردار تھا, اسلام کا ہیرو تھا, اور جس نے ابو بکر کو کافر لکھا وہ اسلام کا ہیرو ہے, جس نے عمر کو گالی دی وہ اسلام کا ہیرو ہے, جس نے عثمان کو بدکواس لکھا وہ اسلام کا ہیرو ہے. تمہیں شرم نہیں آتی تکے تکے کے بدلے میں, تم کفر بکتے ہو تکے تکے کے بدلے میں ایمان بیچتے ہو. خمینی سے 3-3 لاکھ روپیہ ایران کے سفارت خانوں سے لے کر تم اس کے ایڈیشن چھاپتے ہو. میں نے لاہور فلیکٹس ہوٹل کے سیمینار میں کہا ہے اور آج جہاں بھی کہتا ہوں, اخبارات کے ایڈیٹروں سے کہتا ہوں, میر شکیل الرحمان سے کہتا ہوں, مجید نظامی سے کہتا ہوں, ضیاء شاہد سے کہتا ہوں کہ تمہارے اخبارات میں خمینی کو اسلام کا ہیرو کہہ کر ابو بکر سے دشمنی کی ہے, عمر سے دشمنی کی ہے, عثمان سے دشمنی کی ہے. ہم بہت چل تمہارے سامنے خمینی کے کفر پر مشتمل قرارداد اور یادداشت پیش کریں گے اور تمہیں تمہارے سامنے خمینی کی کفری عبارات پیش کر کے اتمام حجت کریں گے. اور اس کے بعد بھی اگر تم نے آئندہ سال 11 فروری کو خمینی کی تاریخ میں ایڈیشن چھاپا, اسے اسلام کا ہیرو کہا, تو سپاہ صحابہ کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہر شہر میں تمہارے اخباروں کو آگ لگائے گی اور تمہارا ایک اخبار بھی کسی سنی کے شہر میں فروخت نہیں ہونے دیا جائے گا. اخبار روکو گے؟ اگر خمینی کی تعریف پر مشتمل ایڈیشن کسی اخبار نے چھاپا تو وہ اخبار منچن آباد میں داخل ہوگا یا باہر ہی چلا دیا جائے گا؟ جو ہمارا ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ میں. ہم یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے, چلنی چاہیے. ہم لوارس ہو گئے, ابو بکر عمر لوارس ہو گئے, ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا کہ اس کتاب میں خمینی عمر کو کافر لکھے اور اس خمینی کو پاکستان کا اخبار اسلام کا ہیرو کہے. اور چپ کیوں کر گئے ہو, بولتے کیوں نہیں ہو؟ مولویوں پیروں چوتھریوں زبانیں گنگ کیوں ہو گئی ہیں؟ تمہارے باپ کو گالی دے مقدمہ کرتے ہو, تمہاری ماں کو گالی دے مقدمہ کرتے ہو, اور عمر کو گالی دی گئی ہے, ابو بکر کو گالی دی گئی ہے. تم سوئے کیوں نہیں ہو؟ میدان میں کیوں نہیں اترتے ہو؟ سپاہی صحابہ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آؤ ہم اتنا میں حجت کر رہے ہیں, ہم پاگل نہیں ہو گئے, ہم دیوانے نہیں ہو گئے. اس راستے میں حق نواز نے خون بہایا ہے, اس راستے میں قاسمی نے جام شہادت نوش کیا ہے, اور اس راستے میں جو تیسرا آدمی تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے بھی سورت کی طرح یقین ہے کہ اسی راستے میں اس کے بچوں نے یتیم ہونا ہے, اس کی بیوی نے بیوہ ہونا ہے. لیکن میں آپ کے دروازے پر صدیق کی صداقت کا واسطہ دینے آیا ہوں, عمر کی عدالت کا واسطہ دیتا ہوں, عثمان کی عظمت کا, عائشہ کے دوپٹے کا، علی کی شجاعت کا، آؤ سپاہی صحابہ کی تحریک، کرسی کی تحریک نہیں ہے، پیسے کی تحریک نہیں ہے، یہ ابو بکر کی عزت کی تحریک ہے، عمر کی ناموس کی تحریک ہے، میرے ساتھ آؤ اس پرچم کے نیچے آؤ، دشمنیاں چھوڑ کر صدیق کے غلام بننے کے لیے سپاہی صحابہ کا پرچم تھام لو، تمہاری عزت کو تو کوئی خطرہ نہیں، لاہور سے کتاب چھپی ہے سہم مسموم فی نکاح عقد ام کلثوم، اس کتاب میں غلام حسین نجفی ملعون نے لکھا کہ پیغمبر کی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے العیاذ باللہ مردہ حالت میں اس سے ہمبستری کی، ہائے یہ کتاب تیری بیٹی کے لیے تو یہ تحریر کوئی نہ کرے، میری بیٹی کے لیے تو کوئی نہ کرے، تیری اور میری بہن کے لیے تو یہ بات کوئی نہ لکھے، اور رسول اللہ کی بیٹیاں اس ملک میں مظلوم ہو گئی، رسول اللہ کی بیٹیاں اور پیغمبر کی بیٹیاں اور جن کی صداقت کا اعلان قرآن کر رہا، نبی کی بیٹیوں پر حملہ، نبی کی بیٹیوں کو گالی 1400 سال کے بعد، آئے تو اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے اور محمد کی بیٹیاں لوارث ہو گئی، تیرے ملک میں ان کے خلاف کتاب چھپے، ان کو گالی دی جائے، ان کو اور وہ گالی تحریر میں چھپے، کتاب میں چھپے، کتاب تیرے ملک میں مفت تقسیم ہو، سٹالوں پر بیچی جائے اور تو چپ کر جائے، آئے تیری مصلحت ہو سکتی ہے، سپاہ صحابہ کا رضاکار چپ نہیں کر سکتا، کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، قبر میں اتر جائے گا، لیکن اس بدماشی کے خلاف چوکوں میں آئے گا، چوراہوں میں آئے گا، اور اس بدماشی کو للکارتا للکارتا دنیا سے چلا جائے گا، لیکن پیغمبر کی بیٹیوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کالج کے لڑکوں، سکولوں کے لڑکوں آؤ، یونیورسٹی کے لڑکوں آؤ، اپنے کالج کی بسوں پہ لڑتے ہو، یونیورسٹی کے میسوں پہ لڑتے ہو، کالج کی کتابوں پہ لڑتے ہو، اور امتحانی پرچوں پہ لڑتے ہو، اور کالج کے مطالبات کے لیے، امارات کے لیے لڑتے ہو، ابو بکر کے لیے کیوں نہیں لڑتے، عمر کے لیے کیوں نہیں لڑتے، عثمان غنی کے لیے کیوں نہیں لڑتے، جب یہ کتاب سہم مسموم چھپ کر منظر پہ آئی تو میں نے دیکھا کہ حق نواز کی آنکھوں سے آنسو نکلا، ساری رات میرا قائد تڑپتا رہا، صبح کو کبیر والے کے پاس ایک جلسہ تھا، مولانا حق نواز شہید نے وہ کتاب پیش کی اور کتاب ہاتھوں میں لے کر کہا، اے اللہ تیرے نبی کی بیٹیوں کے خلاف یہ کفر لکھا جائے، اگر آج کے بعد حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر۔ وہ کتنا تقریر موجود ہے، کیا ضرورت تھی اسے رسول اللہ کی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کی عزت دیکھتا ہے، نبی کی بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں کرتا، پیغمبر کے گھر والوں کو قیامت کی صبح کو کیا جواب دے گا، تیری دکانوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تیرے مکانوں کے بارے میں، تیری عزت کو کوئی خطرہ نہیں، چودھری جی، ایم ایم اے صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، تمہاری تو عزتوں کو کوئی خطرہ نہیں، اور رسول اللہ کے گھر والوں کو گالیاں دی جائیں، تیری غیرت نہیں جاگتی، چھوڑ دے محمد کا کلمہ، چھوڑ دے نبی کا دین، جاؤ سکھوں سے سبق حاصل کرو، سکھوں سے، سکھوں کے پیشوا کی توہین کر کے دیکھو، ہندوؤں کے پیشوا کی توہین کرو، بچ کر جاتا ہے کوئی؟ جو صحابہ کو گالی دے، صحابہ کو برا کہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا فرقہ واریت ہے؟ میں تمہاری اس تحقیق کو جوتے کی نوک سے ٹھکراتا ہوں. فرقہ واریت ہے، تمہیں میری چیخو پکار پہ غصہ آتا ہے، تمہیں ابو بکر کو کافر کہنے والے پہ غصہ نہیں آتا، تمہیں عمر کو گالی دینے والے پہ غصہ نہیں آتا. تم یک طرفہ ٹریفک چلاؤ گے، سپاہ صحابہ ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والوں کو چوکوں اور چوراہوں میں کافر کہتی رہے گی، خمینی کا باپ بھی قبر سے نکل کر آ جائے، اس راستے سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. کراچی سے کتاب چھپی، خدا کی قسم میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں. میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ کتاب تمہیں سٹیج پر لا کر دکھاؤں. کتاب کا نام ہے شیخ شکیفہ. کیا نام ہے؟ شیخ شکیفہ. اس کتاب کو لکھنے والے کا نام ہے علی اکبر شاہ، کالا کافر علی اکبر شاہ. شیخ شکیفہ کے نام میں بھی بڑی بے عزتی. عربی دان لوگوں کو سے پوچھو، شیخ شکیفہ کا معنی حویلی والا بوڑھا، یہ معنی ہے عربی میں. شیخ کوئی شیخ کے لفظ میں بزرگی نہیں ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں. اوپر لکھا ہے شیخ شکیفہ ٹائٹل پر، اور نیچے لکھا ہے ابو بکر، اور ابو بکر کے نیچے کتے کا فوٹو بنا ہے. 1400 سال کے بعد اگر قیامت کے دن صدیق نے رسول اللہ کے سامنے آ کر اعتراض کیا کہ اے پیغمبر، میں نے تیرے لیے تو جان بھی دے دی تھی، میں نے تیرے لیے تو بیٹی بھی دے دی تھی، میں نے تیرے لیے تو مال بھی دے دیا تھا، اور پھر تیرے روضے میں میں 1400 سال نہیں 1000 سال تک سویا رہا ہوں، لیکن پاکستان میں میری شکل پہ کتے کا فوٹو بنایا گیا، لیکن اس ملک میں تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے کوئی باس پرس نہیں کی. اے پیغمبر، ان سے پوچھ تو صحیح میرا کیا قصور. انجمن سپاہ صحابہ کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہی ہے، کوئی دنیا کی جنگ نہیں لڑ رہی ہے. سپاہ صحابہ کی جد و جہد پھولوں کی سیب نہیں ہے، کانٹوں کی مالا. سپاہ صحابہ میں آنا ہے تو جرت کرنی ہوگی، جہاد کے لیے تیار ہونا ہوگا. تیار ہوں گے؟ میں کہتا ہوں یہ بھی جہاد ہے کہ تم سپاہ صحابہ کا پرچم اپنے گھروں پہ لہراؤ. یہ جہاد ہے یا نہیں؟ یہ بھی جہاد ہے کہ اپنے محلے میں سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ. یہ بھی جہاد. یہ بھی جہاد ہے کہ ایک فرشت بناؤ کہ سپاہ صحابہ کے اراکین کی یہ فرشت ہے، آئے قیامت کے دن وہی فرشت کہیں قبول ہو جائے کہ اللہ میرے پاس تو بڑے گناہ تھے لیکن میں تیرے محمد کے صحابہ کا سپاہی تھا. سپاہی ابو بکر کے سپاہی بنو، بریلویو، اہل حدیثو، دیوبندیو، آؤ. سپاہ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس جماعت میں تمام مکاتب فکر مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے. میری بات نہ مانو بریلویو، مولانا احمد رضا خان بریلوی کی بات مانو، ملفوظات میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. ملفوظات پڑھو، اور ملفوظات میں ایک بڑی خوبصورت بات اور لکھی کہ جو امیر معاویہ پر تان کرتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. مولانا احمد رضا خان. بڑی خوبصورت بات کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ کو برا کہتا ہے وہ جہنمی کتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. حضرت خواجہ غلام حسن سواق سب کو رحمت اللہ، ساری زندگی شیعہ سے مقابلہ. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ ضیاء الدین سیال شریف، شیعہ کے کفر کا اعلان کیا ہے پیر آف سیال. میرے بھائیوں چلو ان باتوں کو چھوڑو، بنیت الطالبین کا مطالعہ کرو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، انہیں کی بات مان لو. سپاہ صحابہ نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، کوئی نیا فلسفہ تو نہیں کھڑا. سیاست دانوں کی تو مجبوری ہوگی ووٹ لینے کی، چودھریوں کی مجبوری ہوگی رعایا پروری کی، دکانداروں کی مجبوری ہوگی سودا لینے کی. سپاہ صحابہ کو تو مجبوری ابو بکر کی ہے اور فاروق اعظم کی ہے اور عثمان غنی کی ہے اور علی المرتضیٰ کی ہے اور اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے کی. ساتھ دو گے ہمارا؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر. یونٹ بناؤ گے؟ 50 روپے کے ٹکٹ کٹواؤ گے؟ میرے بھائیوں، انجمن سپاہی صحابہ نے پوری دنیا میں مولانا حق نواز شہید کا پیغام کئی زبانوں میں عام کرنے کے لیے ایک انقلابی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے کہ ہر مسلمان فروری کے مہینے میں یا مارچ کے مہینے میں 50 روپے کا ایک ٹکٹ حاصل کرے گا، جو سپاہ صحابہ کا ٹکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی رقم سے ہم پوری دنیا میں حق نواز شہید کا پیغام دے سکیں، ٹھیک ہے. جو شخص سپاہ صحابہ کے پروگرام سے اتفاق رکھتا ہے، بھائی میں یہاں ٹکٹ نہیں کٹوانا چاہتا ہوں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے، دعا کے بعد باہر سے ٹکٹ کٹوائیں، یا جہاں جہاں آپ کا علاقہ ہے، آپ کا ضلع ہے، تحصیل ہے، وہاں کے سپاہ صحابہ کے صدر اور سختی سے وہ ٹکٹ حاصل کریں. پورے ملک میں کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک وہ ٹکٹ ہم نے عام کیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں، بہت بڑی سنیوں کی تعداد میں، ایک ایک قصبے میں ایسی دنیا کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس جہاد میں میرا بھی حصہ بن جائے. پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مولانا حق نواز کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے؟ آئے جس تحریک کے لیے حق نواز نے میاں والی کی جیلوں میں دکھ اٹھائے، اس تحریک کا ساتھ دو گے؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو گے؟ مدرسہ ساتھ کیا کہ علماء کرام اور منتظمین سے درخواست کروں گا کہ آئیے سپاہ صحابہ کی سرپرستی کی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مولانا محمد شریف بٹو کی قبر کو منور کرے، مولانا محمد امیر کی قبر کو منور کرے، مولانا غلام قادر کی قبر کو منور کرے، اور جتنے علماء فوت ہو چکے ہیں تمام کی قبروں کو خدا منور کرے، ٹھیک ہے. یہ گلشن آباد ہے، دین سے آباد ہے، اس مدرسے کو اللہ ترقی نصیب فرمائے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، نہیں سمجھے میری بات، کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی چکنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم. اے الہ العالمین ہماری غلطیاں معاف فرما، اے الہ العالمین مدرسہ صادقیہ کو ترقی نصیب.
مولا کو سلام اس آقا پر بتلا کھانا.